ملتا ہے اہل حق کو, ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ,
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعیذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا. وقال اللہ الحکیم فی کتاب المبین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. کتنا وقت ہمیں دیا گیا ہے بتا دیجئے, کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ. ٹھیک, ایک سوال ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کوئی مجتہد ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. دوسرا سوال نہیں ہے, دوسرا سوال یہ کہ کیا آپ تقلید کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. معمولاً ہم جن کی تقریر کرتے ہیں یا آیت اللہ سیستانی ہے یا آیت اللہ خامنائی ہے, اکثریت ہماری انہی دو مراجع کی تقریر کرتی ہے. تو تیسرا سوال یہ کہ کیا آپ کا علم اپنے مراجع کے علم سے زیادہ ہے؟ جی
نہیں.
تو پھر یہاں پہ نہ ایسبیز نظر آ رہی ہیں نہ ماسک نظر آ رہے ہیں, یا آپ ان سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں معذرت کے ساتھ. ویسے یہاں تو مجھے کچھ بھی نہیں, یہ تو فرش نظر آ رہا ہے یہاں پر, اور فرش نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر. نہ ماسک نظر آ رہا ہے, نہ سینیٹائزر نظر آ رہا ہے, نہ فاصلہ نظر آ رہا ہے. تو آپ مجتہد سے زیادہ ہیں یا مجتہد بے وقوف ہے, عقل سے خالی ہے, اس کو نہیں معلوم, یا انہوں نے کوئی ٹائم لیمٹ بتائی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ ابھی بھی جو ہے مجھے اتنا کہنے کے باوجود بھی ابھی مجھے حرکت نظر نہیں آ رہی کہ اپنے درمیان فاصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ مذاق نہیں ہے, یہ شوخی نہیں ہے, یہ کوئی جوک نہیں ہے, واقعی جوک نہیں ہے. یہ تعجب ہے مجھے, اتنی بڑی مسجد اس میں آپ نے کارپیٹ بھی بچھایا ہوا ہے, پھر لوگوں کو یہاں رکھا ہوا بھی ہے, پھر ہاتھ بھی ملائیں گے آپ, اور میں نہ ملاؤں تو کہا جائے گا کہ بدتمیز ہے مولانا, ہاتھ نہیں ملاتے. آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیے؟ کیا مہاراج نے نہیں کہا کہ اگر آپ کی غفلت سے یہ بیماری دوسرے کو لگے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں کہا؟ اور اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا خرچہ بھی آپ کو دینا ہوگا معذرت کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی غلطی, آپ کی غلطی سے کوئی موٹر سائیکل والا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی, آپ نے چلو 1000-2000 دے کے اپنا علاج کرا لینا, چلیں آپ نے اس کا علاج کرا لیا, 3-4 ہزار کا پلستر کرا دیا, اس کے بعد ختم. 4-6 مہینے جو پڑا رہا بستر پہ, اس کا خرچہ کون دے گا؟ وہ جو جاب پہ نہیں گیا اس کا خرچہ کون دے گا آپ کے خیال میں؟ بیت المال سے دیا جائے گا؟ آپ دیں گے؟ آپ کی غلطی سے اس کی چوٹ لگی ہے, وہ جتنے دن کام پہ نہیں جائے گا اس کا خرچہ آپ سے ہوگا, آپ کی جیب سے ہوگا. معذرت کے ساتھ میں شوخی نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے, لہذا اگر یہ سنجیدگی نہیں ہوگی کیا فرش بھی بچھائیں, وہ لوگوں کو بھی بلائیں, اور پھر ماسک بھی نہ ہو, سینیٹائزر بھی نہ ہو, ایسا پیس بھی نہ ہو, فاصلہ بھی نہ ہو, پھر ہاتھ بھی ملایا جائے, تو آخر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجتہدین سے زیادہ مجتہد ہو گئے ہیں. کیا ابھی لوگ اسپتالوں میں نہیں ہیں؟ کیا ابھی لوگ بیمار نہیں ہو رہے؟ خدا را تھوڑا سی تو سیریس ہونا, تھوڑا سی تو سنجیدگی لے کر آئیں. کم سے کم آپ جیسے لوگ کہ جو اپنے مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو جس مذہب کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا ہیں, یہی مجتہدین کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا رہبر کی تصویریں وہ نہیں دیکھی ہیں کہ تنہ تنہا بیٹھ کر اپنے امام بارگاہ میں مجلس سن رہے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے رہبر, مجھے بتائیے آپ کا. اور رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے, ہم ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنے حسینیے میں مار کر بیٹھ کر تنے تنہا مجلس سنے، وہ اکیلے بھی بیٹھے تو ماسک لگا کے تقریر کرے، اور پھر ہمارے اجتماعات اس کی تقلید کے باوجود، آیت اللہ سیستانی کی تقلید کے باوجود جو ہے وہ معذرت کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ اس کورونا نے ہمارے بہت سے عزیزوں کو ہم سے چھینا ہے، ہم نے اپنے عزیزوں کو دفنایا ہے، اچھے ساتھیوں کو ہم نے کھویا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ شدت نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ خب آپ جوان ہیں، آپ کی قوت مدافعت ریزسٹنس پاور آپ کی بہت اچھی ہے، آپ تو برداشت کر لیں گے، لیکن آپ مجھ جیسے کو دے جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ میرے ساتھ جو بوڑھے افراد جڑے ہوئے ہیں گھر میں، یا بیمار افراد جڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے آپ کی غیر سنجیدگی سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہم اتنی سی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ اگر ماسک لگائیں ہاتھ نہیں ملائیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور آج ہم جلال آباد کے جو ہے وہ شہدا کی یاد منانے کے لیے جمع ہیں، کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کیسے ہم شہدا کے راستے پہ چلنے کا عزم کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم، میں معمولاً جب بھی کوئی پروگرام لیتا ہوں تو معمولاً منتظمین سے کہتا ہوں کہ جناب جو ایس او پیز ہیں ان کو عمل درآمد کیا جائے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ بہرحال یہ بچے وہی ہیں کہ جو تنظیمی طور پر آگے آگے ہوتے ہیں اور تنظیمی مزاج ہے، وہ یقیناً اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، لیکن بظاہر جب آیا تھا تو نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ ایک تھوڑا سا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ماسک دینے کا، تو معذرت چاہتا ہوں، اپنی بات کی ابتدا میں میں نے تلخ باتیں کی ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے خوف سے یا میری ناراضگی کی وجہ سے جو ہے آپ ان چیزوں کو لگائیں یا استعمال کریں، آپ کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہیں کریں، لیکن خدا را دین سے اور مجتہدین سے اور اپنی صحت سے اور دوسروں کی صحت سے نہ کھیلیں۔ ملک پر محمد و آل محمد، صلوات۔ عزیزان گرامی، ہم آج شہدا کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور شہدا کی یاد در حقیقت جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ شہدا کی یاد شہیدوں سے کم نہیں ہے۔ ہم شہدا کا تذکرہ کر کے، ہم شہدا کی یاد منا کر، ان کے بارے میں گفتگو کر کے خود کو آمادہ و تیار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، ارادی طور پر اس قابل بناتے ہیں کہ ہم بھی شہدا کی سیرت پہ چل سکیں۔ جن دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ قل انما اعیدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادی۔ جن حضرات کو ماسک دیے جا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ماسک کو چہرے کی زینت بنا لیں۔ یہ ماسک جو ہے وہ آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کو اس مجلس میں استعمال کریں، یہ شرن آپ پہ امانت ہے، یہ گھر لے جانے کے لیے نہیں ہے، یہ شرن امانت ہے، آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کو یہاں پہ استعمال کریں۔ یہاں کے بعد جتنا آپ استعمال کریں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماسک ہاتھ میں ہے پھر بھی لوگ استعمال نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ۔ اگر یہی صورتحال رہے گی تو میں اپنا وقت مختصر کر دوں گا اور صرف واجبات جملے ادا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ جو ماسک دیا جا رہا ہے یہ شرعی امانت ہے کسی کی جیب سے، اور اگر اس نے یہ امانت خرید کے دی کہ آپ اس مجلس میں، اس محفل میں استعمال کرو، نہیں کرتے، شرن آپ امانت کے غاصب کہلائیں گے اور امانت دار نہیں کہلائیں گے۔ بہرحال میرا کام بتانا تھا، باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ وہ ہمارے مولانا صاحب بھی نہیں لگا رہے ہوتے بعض اوقات، پیش امام جو آتے ہیں ہمارے یہاں وہ بھی بعض اوقات نہیں لگا رہے ہوتے، تو میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی آپ کیوں نہیں لگا رہے، آپ مجتہد سے بڑھ کر مجتہد ہو گئے ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسا ٹیکہ لگوا لیا، انجیکشن لگوا لیا کہ آپ پہ کوئی کرونا اثر نہیں کرے گا، یا آپ کسی کو فری فنڈ میں دے کے نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ایسی دس آپ محفلیں وپا کر لیں, دس سال تک پچاس سال تک آپ جو ہیں وہ یاد مناتے رہیں شہدا کی, کیا ہوگا اس سے؟ جب سنجیدگی نہیں ہے, جب فکروں میں انقلاب نہیں ہے, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. قل انما اعدکم بواحدت ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہہ دو کہ میں تمہیں ایک چیز کی سفارش و تاکید اور نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو, مثنا وفرادا, دو ہو یا ایک ہو, دو ہو یا ایک ہو, جس جگہ پر ہو, جس حالت میں ہو, اللہ کے لیے قیام کرو. اللہ کے لیے قیام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے قیام کرو, اللہ کے نظام کے لیے قیام کرو. اللہ کا نظام کیا ہے؟ باہر کوئی دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کا نظام جیسے مسجد ہے, مسجد کے در و دیوار ہیں, پنکھا ہے, اس کا خارجی وجود ہے, اس کا فزیکل وجود ہے, بھائی یہ مسجد یہاں سے یہاں تک ہے, اس کی چھت اتنی ہے, اس کے دروازے اتنی, کھڑکیاں اتنی ہیں. اللہ کے نظام کیا ہے؟ اللہ کے نظام سے مراد وہ احکام دین ہیں کہ جو ہمیں بجا لانے ہیں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. پس ان تقوم للہ مثنا وفرادا, اللہ کے لیے قیام کرو, یعنی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے قیام کرو, اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے قیام کرو. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, تولا ہے, تبرع ہے, امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو اس دین سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے نظام ولایت اہل بیت, اور اس نظام ولایت کے اہل بیت کے تابع نظام ولایت فقیہ, کہ جو اس دور میں غیبت کبرا کے زمانے میں دشمن کی آنکھ کا کاٹا ہے. کہ ہمیں قیام کرنا ہے. شہداء اس لیے عزیز ہیں, اس لیے باعزت ہیں, اس لیے مکرم ہیں, اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. توجہ رکھیے گا, ایک وہ ذمہ داری جو انسان جان بوجھ کر ادا کرتا ہے, دانستہ اسے پتا ہے کہ یہ مجھے ذمہ داری ادا کرنی. کل میں امامی اسکاؤٹ کے شہید اسکاؤٹ کہ چہلوں کی مناسبت سے کل عباس ٹاؤن میں جلسہ تھا, وہاں گیا تھا. وہ اسکاؤٹ کا نوجوان تھا, 17-18 سال اس کی عمر تھی. ریسکیو کرتے ہوئے وہ نوجوان پانی میں گر جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. 18 سال کا نوجوان اسکاؤٹ جو اپنے دوستوں کو بلا رہا تھا, اسے پتا تھا کہ خطرہ ہے, اسے پتا تھا کہ یہاں پر جان کی بازی لگ سکتی ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے, میں اسکاؤٹ ہوں, مجھے سکھایا بتایا گیا ہے کہ لوگوں کس طرح اس مشکل سے نکالوں. اسے نکالا, کوشش کی جتنی بھی کر سکا, اور اس طرح میں اپنی جان دے دی. اسی طرح جماعت اسلامی کے شجی بھائی ہوتے تھے, وہ ایک نوجوان کو ڈوب رہا تھا تو اس کو بچانے کے لیے دریا میں کود پڑے, وہ نہیں بچا سکے بہرحال, لیکن وہ شہادت کا درجہ انہیں ملا. ان سے بھی ملاقات تھی ہماری, بہت نفیس انسان تھے. تو عرض کرنے کے لیے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے, دانستہ طور پہ جانتا ہے. ایک وقت تک انسان نہیں جانتا. آپ نے دیکھا کہ مثلا بہت سے ایسے واقعات تھے کہ جس میں بس جا رہی تھی, بس سے اتارا, گولی مار دی, کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ شہادت آئے گی, موت آئے گی, لیکن وہ مظلومیت کے ساتھ مارے گئے ہیں. ان کا قتل مظلومیت کا قتل ہے, ان کے ساتھ مظلومیت کا ایک عنوان لگا تھا, بھائی کسی کو نہیں پتہ. ایک وقت آپ کو پتہ ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے گولی ماری جائے گی, خوب اس کا حساب کتاب جدا ہے. عراق, صدام کے زمانے میں عراق میں, عراق نے جب شیعوں پہ مظالم شروع کیے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو کربلا سے نکال کے لایا گیا, کہ وہ کربلا میں بہرحال ایک حمیت و غیرت تھی, لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان سب کو گرفتار کر کے لایا گیا. تو وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا ہوا, کہا کہ تم میں کون ہے کہ جو لبیک یا حسین کہے گا, لبیک یا صدام حسین نہیں کہے گا, خلاصہ کر رہا ہوں اپنی زبان میں. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مثلا اس کو شہید کر دیا. اب بالکل سناٹا, کیونکہ اس نے جب لبیک یا حسین کہا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کو صدامی فوج نے مار دیا. اب جو کہا کہ اب کون ہے, دوبارہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، توجہ رکھیے گا، اسے معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، پہلے نوجوان کو نہیں معلوم تھا میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، دوسرے کو معلوم تھا، میں لبیک یا حسین بولوں گا تو گولی میرے سر پہ ماری جائے گی، یہ دانستہ شہادت ہے، یہ فرضی شہادت ہے، یہ علمی شہادت ہے، یہ آگاہی کی شہادت ہے۔ کچھ لوگ مظلومیت میں مارے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی شہادت کا عنوان لگتا ہے، لیکن ان کا درجہ ان لوگوں کی شہادت سے الگ ہے جو علم و آگاہی و شعور و معرفت کے ساتھ وادی شہادت میں قدم رکھتے ہیں۔ بعد میں کہنے والوں نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دوسرے نوجوان کو پہلے گلے لگایا، تو اس سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے پہلا نوجوان بھی شہید ہوا لیکن دوسرا نوجوان، اس لیے کہ اسے پتا تھا، علم تھا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک عراقی عالم نے بیان کیا کہ ہم ایک بس میں جا رہے تھے اور داعشیوں نے جو ہے وہ ہمیں اتار لیا اور سب سے کہا کہ سب جو آ کر جو ہے وہ مثلا اپنے مذہب سے پھر جانے کا اعلان کرے ورنہ گولی مار دیں گے۔ وہ شاید کلپ میرے پاس ابھی موجود ہے، عربی زبان میں تھا۔ تو عالم دین سے کہیں گے میں جس نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے پتہ تھا کہ یہ عالم دین ہے، لیکن چونکہ بہرحال اپنی وضع قطع میں نہیں تھے، امام آبا میں بھی نہیں تھے، اسے پتہ تھا، بھولیے سے پہچان کے گفتگو ہو رہی تھی، بس روک دی گئی، سب کو اتار لیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں ان کے کہنے پہ عمل نہیں کروں گا، اپنے موبائل اور اپنی گھڑی اور اپنی کچھ چیزیں اور گھر کا نمبر اس نے دے دیا اس عالم دین کو کہ میں ان کے کہنے پہ عمل نہیں کروں گا۔ اس شی عالم نے جو خود بیان کر رہا ہے کہہ رہے میں نے تقیتاً جو ہے ان کے کہنے پہ عمل کیا، جان بچا لی اور اس نوجوان کو گولی مار دی گئی، اس نے عمل نہیں کیا اور ہمیں دوبارہ بس میں بٹھا کر روانہ کر دی۔ اب میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مر گیا بیچارہ، کیا کروں، کیسے بچاؤں، الغرض یہ کہ اسی کپکپاہٹ اور اسی خوف کے عالم میں ہم اپنے شہر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد جب میں بہتر ہوا، کیونکہ میرے سامنے مارا جا رہا تھا لوگوں کو، ایک خوف کی فضا تھی، ایک عجیب عالم تھا میرے دل کا، تو میں نے کہا کہ اب اس نوجوان کے گھر جایا جائے، جب حالت بہتر ہوئی ایک دو دن کے بعد، اس کا بخار اترا اس عالم دین کا، تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ یہ اس کے بتائے ہوئے پتے پہ گیا، اس کے گھر پہنچا تو ایک بچہ نکلا، اس نے کہا کہ تمہارے والد کے نام فلاں ہیں، اس نے کہا کہ تمہارے والد نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، اب یہ بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ تمہارے والد کو میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا ہے، یہ تمہارے والد کو کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ رکیں، میں گھر سے کسی کو بلا کے لاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہی نوجوان جس کو گولی ماری گئی تھی زخمی حالت میں آتا ہے اور اس عالم کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے، عالم بھی دیکھ کے اس کو پہچانتا ہے اور جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تم زندہ ہو۔ اللہ اکبر، بعض اوقات آئمہ اس طرح بھی ہمیں کر کے دکھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب مجھے داعشی نے کہا کہ تم مثلا اپنے مذہب سے لوٹنے کا اور تبرے کا اعلان کرو، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا یا علی میں جو ہوں آپ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، آپ سے محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے مجھے گولی ماری، میں گر گیا، لیکن جب میں گرا تو میرا سر امیر المومنین کی گود میں گرا تھا، امیر المومنین نے مجھے بچا لیا اور آج میں زندہ ہوں۔ وہ عالم دین کہتا ہے میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، گڑ گیا زمین میں۔ واقعی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک آگاہانہ شہادت ہے، ایک مظلومانہ شہادت ہے۔ جلال آباد کے جو، یا اسی طرح دوسری جو مثلا شہادتیں ہوئیں ان میں اکثر مظلومانہ شہادتیں ہیں، آگاہانہ شہادتیں کم ہیں لیکن مظلومانہ شہادت، لیکن پھر بھی ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں در حقیقت کھڑا ہونا ہے، ہمیں خدا کے دین کے لیے قیام کرنا ہے، اور یہ قیام جو ہے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رہنا، مثنا و فرادا، دو ہو یا ایک ہو قیام کرنا ہے۔ یہ ایک آیت تھی، دوسری آیت جو میں نے پیش کی وہ تھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جو اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 کا ایک حصہ ہے یہ، کہ جس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ خدا اس قوم کی، کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت، اپنے نفسوں کی اندرونی حالت تبدیل نہ کرے، اپنی جانوں کی، اپنی آئیڈیالوجی کی، اپنی فکر کی، اپنی لائف اسٹائل کی، اپنی طرز زندگی کی جو ہے وہ اس کو چینج نہ کرے، ریولیشن لے کر نہ آئے۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد یہ کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنی قوم کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے مزاج میں تبدیلی لے کر آئیں۔ جیسے یہ COVID-19 کے شروع دنوں میں ہم سب بہت محتاط تھے، ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، میری ملاقات نہیں کر رہے تھے، احتیاط کر رہے تھے نا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس سے خطرہ ہے، دور دور سے مل رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے، ملاقات بھی کر رہے تھے، ریکارڈ بھی لگا رہے تھے ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے نا، ہنسی مذاق بھی ہوتا، لیکن ایسا پیس پہ عمل ہو رہا تھا۔ ایسا ایسا کیا ہوتا ہے، اب شدت کم ہو گئی تو ہم یوز ٹو ہو گئے، لیکن اسی یوز ٹو ہونے میں کیا ہوتا ہے، ہم دو چار کو فری فنڈ میں یہ تحفہ دے کے چلے جاتے ہیں، جو بیچارہ کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے وہ اسپتال کی راہ لے لیتا ہے، جو اس سے کمزور ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ جیسے گاڑی والا آپ کو سائڈ دے کے چلا جائے وہ تو نکل جائے گا، آپ اپنی گاڑی کو، اپنی موٹر سائیکل کو سنبھالتے رہ جاتے ہیں، وہ تو گیا، وہ تو نکل گیا سائڈ دے کے آپ کو، آپ اپنی موٹر سائیکل کو سنبھالتے رہ جاتے ہیں، گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہے، ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی لانے کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ضروری ہوگی، بغیر سنجیدہ ہوئے ہم یہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ توجہ رکھے گا، جب تک کہ فکروں میں انقلاب نہیں آئے گا۔ شہید متحری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، رسول اللہ سب سے پہلے ذہنی انقلاب لائے، فکری انقلاب لائے۔ شہید متحری فرماتے ہیں وہ فکری انقلاب تمام انقلابوں کا پیش خیمہ بنا۔ حضرت امام خمینی فکری انقلاب لائے، دروس کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے فکروں میں انقلاب بپا کیا ہے۔ تربیت یافتہ افراد معاشرے میں بھیجے، شہید متحری، شہید مفتح، شہید ڈاکٹر محمد حسین بہشتی جیسے افراد، انہوں نے آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ جواد عاملی، حسن زادہ عاملی اور اسی جیسے افراد، در حقیقت جو پوری ایک ٹیم تیار کی ہے حضرت امام خمینی نے، فکری انقلاب لے کر آئے۔ فکری انقلاب آیا تو پھر در حقیقت ذہنی انقلاب آیا، تو یہ انقلاب ایک بہت بڑے انقلاب کی صورت اختیار کرے گا، کہ آج 40 سالوں سے یہ انقلاب اپنی جگہ قائم ہے۔ دنیا بھر کی تمام طاقتیں جو کر سکتی تھیں وہ کیا انہوں نے، جس کو امام خمینی نے ایک جملہ مشہور کہا تھا، امریکہ ہیچ غلطی نہ میتواند بکند، امریکہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ سب کچھ کرنے پہ قادر تھا، کر سکتا تھا، جب کچھ نہیں کر سکا تو اب 40 سال کے بعد کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انقلاب کیسے آیا، یہ فکری انقلاب کا نتیجہ ہے، ذہنی انقلاب کا نتیجہ ہے، آئیڈیالوجی کا انقلاب ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے کہ جو آئیڈیالوجی سے آتا ہے۔ ہماری بہت سی سیاسی وابستگی ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی اور جماعت کے ساتھ ہوگا، کوئی نون لیگ کے ساتھ ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، یہ سب بلبلے ہیں، حقیقتاً بلبلے ہیں، نہ ان میں دم ہے نہ خم ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کہتے ہیں دم اور خم، دم کسے کہا جاتا ہے، نہیں ڈٹ جانا، خم کسے کہا جاتا ہے، نہیں جھک جانا، نہ انہیں جھکنا آتا ہے، جھکتے ہیں تو لوٹے بن جاتے ہیں، دم کرنا آتا ہے تو ایسی چیزوں کے سامنے دم اپنا لے کے کھڑا ہوتے ہیں کہ جناب مثال کے طور پر جو ہے جہاں قیام کرنا چاہیے وہاں قیام نہیں کرتے، اسمبلی میں شراب کے لیے جو ہے جب پاس کیا جاتا ہے کہ جناب عیسائی ہی کہہ رہا ہے کہ ہم شراب نہیں پیتے، مسلمان کہہ رہے ہم شراب پی رہے ہیں۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پی ایس پارٹی، یہ سب بیٹھ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں مسلمان پی سکتا ہے، جہاں اسٹینڈ لینا چاہیے دم کے ساتھ کھڑا ہونے چاہیے وہاں کھڑے نہیں ہوتے، نہ ان میں دم ہے نہ ان میں خم ہے، نہ انہیں جھکنا آتا ہے، نہ انہیں سمجھوتا کرنا آتا ہے، نہ انہیں جو ہے وہ کمپرومائز کرنا آتا ہے۔ یہ لوٹے بن جائیں گے، یہ چمچے بن جائیں گے، یہ ذلیل ہو جائیں گے اور رسوا ہو جائیں گے۔ یہ سارے اس پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو یہ سارے ایسے ہی ہیں, توجہ رکھیے گا, کیونکہ میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اس لیے میں ہمیشہ الطاف حسین کے زمانے میں بھی مجھے فخر ہے کہ میں ہمیشہ الطاف حسین کے خلاف بولتا رہا, ایم کیو ایم کے خلاف بولتا رہا, فخر ہے مجھے. 88 سے بول رہا ہوں میں, بلکہ اس سے پہلے سے, تو نہ میں سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, تو آپ کو برا لگے لگے نہیں, ان میں دم ہے نہ خم ہے. لہذا فکری انقلاب, آپ یہ دیکھیں کہ جب فکری انقلاب نہیں ہوتا تو ان کے لائے ہوئے انقلابات اور ان کے لائے ہوئے ریولیوشن وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. کوئی کسی نام سے آتا ہے, کوئی کسی نام سے چلا جاتا ہے, وہ جس نام سے آئے گا اس نام سے چلا جائے گا. ایک روٹی کپڑا مکان لے کر آئے گا, ایک نیا پاکستان لے کر آئے گا, ایک جو ہے پتہ نہیں کیا ریولیوشن لے کے آئے گا, کچھ نہیں ہے, کیونکہ فکری انقلاب نہیں ہے. شہداء در حقیقت چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم اپنی فکروں میں انقلاب برپا کریں. حقیقتاً شہداء وہ ہیں جو آگاہانہ شہادت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. شہید مطہری جیسے افراد, محرم علی جیسے افراد, ناصر صفی جیسے افراد, یہ وہ افراد ہیں کہ آگاہانہ شہادت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. شہید سپتے جعفر, شہید علی رضا تقوی, یہ جانتے ہیں کہ آگاہانہ شہادت کیا ہوتی ہے. ایک گولی اور مجھے لگ جائے تو میں مظلومانہ طور پہ مارا جاؤں گا, شہید کہلاؤں گا, لیکن آگاہانہ شہادت نہیں ہے. آگاہانہ شہادت وہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا جائے گا. میں آمنہ بنت الہدیٰ کیا کہتی ہیں, میں جانتی ہوں کہ حق کا راستہ بہت کٹھن ہے مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. یہ وہ اشعار ہیں آمنہ بنت الہدیٰ کے, ایک آزاد نظم کی صورت میں کسی شاعر نے کہے تھے. آج سے 30-35 سال پہلے یہ میں نے اشعار پڑھے تھے لیکن میرے دل پہ نقش ہیں. میں جانتی ہوں کہ حق کا راستہ بہت کٹھن ہے مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے ہیں, مگر میرا تو یہ فیصلہ ہے, چلوں گی کاٹوں پہ تو خون بہے گا, رہے صداقت پہ ایک نیا نقش پا بنے گا. جانتی ہیں کہ صدام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا جرم کتنا بڑا ہے, کیا سزا دی جائے گی. آیت اللہ باقر الصدر, آیت اللہ باقر الحکیم اور اسی جیسے دوسرے سورما اور مشتہدین اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد یہ جانتے تھے کہ حق کا راستہ کتنا کٹن ہے. پھر ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے کہ جو مسلسل جانتے تھے. علامہ شہید عارف حسین الحسینی, معلوم تھا کہ قتل کر دیا جاؤں گا لیکن ایک انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ڈاکٹر محمد علی نقوی, معلوم تھا. اور اسی جیسے آپ کو ہر قوم, ہر ملت, ہر علاقے میں ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو در حقیقت جانتے تھے. آگاہانہ شہادت بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. میں گزشتہ 4-5 سالوں سے اس مجلس میں, اس محفل میں جو شہداء کے نام سے موسوم ہے, اس میں مسلسل خطاب کر رہا ہوں. تقریباً وہ 4-5 سال ہو گئے مجھے مدینۃ العلم میں, 3-4 دفعہ اور 2 مرتبہ یہاں پر میں خطاب کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, ہم کیا چاہتے ہیں ان محافل سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فکری انقلاب ہمارے اندر آئے. فکری انقلاب فکروں کو جگائے بغیر اور فکروں کے معلموں کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیے بغیر نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. آپ کو اگر اپنا جی میل اکاؤنٹ کھولنا ہے یا اس کو چیک کرنا ہے یا واٹس ایپ پہ میسیجز چیک کر رہے ہیں, آپ کو لا محالہ وائی فائی سے یا ڈیٹا سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. یا وائی فائی سے کنیکٹ ہوں یا ڈیٹا سے کنیکٹ ہوں, ڈیٹا میں جو وائی فائی ہے ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ فکری انقلاب لائیں تو فکری انقلاب لانے والے افراد سے ہمیں جڑنا پڑے گا, متصل ہونا پڑے گا, توجہ رکھیے گا. اور ایک پلاننگ کے تحت واللہ ہم جمع ہوں, آئیں, بیٹھیں, سنیں اور تبرک لے کے چلے جائیں, فکری انقلاب نہیں آ سکتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ فکری انقلاب کیسے کہ 4-5 مراحل دے کر میں بس اپنی گفتگو تمام کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے چیز وہ واجبات کی ادائیگی. جو واجبات مجھ پر ان کی ادائیگی. محرمہ سے اجتناب دو, محرمہ سے اجتناب, حرام کاموں سے اجتناب. تین, توسل, اہل بیت سے توسل, خدا سے توسل. چار, نظام ولایت فقیہ سے عملی وابستگی, نام نہاد دل کو بہلانے کے لیے, دکھانے کے لیے نہیں, عملی وابستگی نظام ولایت فقیہ سے. اگر نظام ولایت فقیہ کے پر وبال بن جائیں, اگر آج ہم نظام ولایت فقیہ کو مضبوط کریں, ایدھن گرامی, ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور نظام ولایت سے وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سنجیدگی کو اپنے ساتھ لے کر. ہیں بہت سے لوگ جو قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں, نمائندہ ولی فقیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, کوئی ناصر ملت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی قائد ملت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی گلگت بلتستان کے قائد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی تحریک بیداری امت چلانے کا دعویٰ کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے عنوانات ہیں, آپ کی مرضی جس کے پیچھے چلیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو نظام ولایت فقیہ ہے, ہمیں اس کو در حقیقت ہاتھوں کو مضبوط بنانا ہے. اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو ہم شہدا کے سامنے شرمندہ ہوں گے. شہدا جنہوں نے مظلومانہ شہادت اختیار کی ہو یا آگاہانہ شہادت کا تاج ان کے سر پر ہو, جب وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمیں جواب دینا ہوگا. قائد اعظم نے اگر ہمیں پاکستان دیا اور ہم نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو مستحکم نہیں کیا, روز قیامت قائد اعظم ہم سے پوچھیں گے. وہ شہداء, وہ مہاجرین جنہوں نے اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب کو قربان کیا اس وطن کے لیے, وہ ہم سے پوچھیں گے. شہداء عزاداری ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اس عزاداری کا کیا کیا. شہداء انقلاب اسلامی ہم سے پوچھیں گے کہ ہم تمہارے لیے دین کے نفاذ کے لیے جان دیتے رہے. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جو صدام حسین کے زمانے کی ہے کہ ایک پوری بٹالین کو, کہ جو بحری فوج سے تعلق رکھتے تھے, نیوی سے تعلق تھا ان کا, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ایک بیا میں لایا جاتا ہے, ایک قبر کھودی جاتی ہے اور قبر کھود کر بلڈوزر سے ان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے, زندہ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. اور وہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ وہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, مٹی بلڈوزر سے ڈالی جا رہی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ اور پھر ان کے ہاتھ دکھائے ہیں کہ وہ ہاتھ کس طرح اس طرح بلک رہا ہے, پنجہ آزمائی کر رہا ہے, موت سے لڑ رہا ہے, جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی. تصور کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. یہی نوجوان بچہ اسکاؤٹ کا جب پانی میں ڈوبا ہوگا, پانی اس کے پھیپھڑوں میں گیا ہوگا, کہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے جب تک کہ نہ گزرے ہم پر. تو وہ زندہ شہید جن پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی, ان کے ہاتھوں کو دکھائے, اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کو پانی میں ڈبو دیتا ہے, بٹالین تھی ایران کی گئی صدام کے زمانے میں, بھائی زخمی ہے, چیخ دے گا تو پوری بٹالین کو نشانہ بنایا جائے گا. اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو پانی میں ڈبو دیتا ہے, زخمی بھائی کو, آواز نہ نکلے. ہے اتنا دم ہم میں؟ ہے اتنا جرت ہم میں؟ کیا ان شہدا کے جواب نہیں دیں گے ہم؟ یہ جلال آباد کے شہدا کہ جن کی زندگی چھینی گئی, جن کو مارا گیا, جن کو تڑپایا گیا, جن کے سروں کو کاٹا گیا, کیا پارا چنار میں لوگوں کے گلوں کو کاٹ کر, کیا ان کے بدنوں کے حصے ٹکڑے کر کر امام بارگاہ نہیں بھیجے گئے؟ کیا جب گلے کٹے ہوں گے, کہ جب ٹانگے اور ہاتھ کٹے ہوں گے, کہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ ہم ان کا جواب دے سکیں گے روز قیامت؟ یہ شہدا نہیں پوچھیں گے, مولوی تو نے سر پہ امامہ رکھا تھا, تیری عزت ہوتی تھی, لوگ تیرے آگے پیچھے پھرتے تھے, بتا تو نے کیا کیا ہمارے لیے, کیسے لوگوں کو تیار کیا ہمارے لیے, یا صرف تم مولوی حلوے مانڈے کھانے کے لیے تیار ہوتے تھے, لوگ تمہارے ہاتھ چومے, لوگ تمہاری گاڑی کے دروازے کھولے, لوگ تمہیں بھاری لفافے دیں اس لیے؟ یہ روز قیامت شہدا سے پوچھیں گے. امام حسین پوچھے نہ پوچھیں, جناب زہرہ پوچھیں گی, یہ پہلے شہدا ہمارا گریبان پکڑیں گے, تم نے کیا کیا. تو شہدا سے وابستگی, توسل حقیقی معنی میں. تیسری چیز جو ذمہ داری ہے موجودہ اس میں عمل پیرا ہوں، عمل پیرا ہوں. ایک چھوٹی سی ذمہ داری ماسک لگانے کی ہم زیادہ نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ. مجھے پتہ ہے میری بات بہت ناگوار گزر رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ میرے ڈر سے نہ پہنیے گا، جہاں جائیں اس فکر کو اپنائیں، خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں. اگر میں نے کئی جگہ کہا امام زمانہ آئیں اور کہیں کہ اپنا موبائل مجھے دے دو، ہم سب کہیں گے مولا جان کیا موبائل، کیا جان دے دیں گے. امام کہیں گے نہیں، اپنا موبائل مجھے دے دو. اب کیا ہے، موبائل لے کر ہم نے ڈیلیٹنگ شروع کر دی، کوئی وائس میسج، کوئی تصویر، کوئی عشق و معشقہ، کوئی ایس ایم ایس، کسی کی جان، کسی کی محبت، کسی کی محبوبہ، اس کی تصویریں ڈیلیٹ ہو گئی. امام کے پاس جا رہا ہے موبائل، جی گانے نہ جانے کیا کیا ہوگا اس میں، ٹک ٹاک کی بےہودہ تصویریں اور فلمیں اور کلپ. اب جب مٹانے شروع کریں گے، امام کہیں گے نہیں مٹانے کی ضرورت نہیں، ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی دے دو. اب کتنے لوگ امام کو اپنا موبائل دیں گے؟ جب میرا موبائل پاک نہیں امام کے لیے تو میں آگے کیا کروں گا؟ واجبات کی ادائیگی، محرمہ سے اجتناب، توسل، نظام ولایت فقیہ سے وابستگی، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. اور موجودہ ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ طالب علم ہیں تو علم کے شعبے میں آگے بڑھیں. آپ کو والدین نے بھیجا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پر میں جانتا ہوں ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے ماں باپ وہاں محنت کرتے ہیں، ماں چولہے میں جلتی ہے، بھاپ دھوپ میں جلتا ہے تو زندگی چلتی ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد میں پڑھوں نہیں، دوسری مشغولیات اور مصروفیات میں وقت ضائع کروں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. عملی وابستگی، جو ذمہ داری ہے علم کے شعبے سے اسے ادا کریں. تیسری چیز، اگلی چیز وہ یہ ہے کہ ٹیم ورک تیار کریں. بغیر ٹیم ورک کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتا، نہیں تو نہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک انگلی ہوتی ہے بٹن دب سکتا ہے، دو انگلی ہوتی ہیں بٹن لگا سکتے ہیں، تین انگلی ہوتی ہے کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، چار انگلی ہوتی ہے ایک اور کام کر سکتے ہیں، پانچ انگلی ہوگی آپ اور مزید کوئی کام کر سکتے ہیں. جب پانچوں جمع ہو جائیں گی تو مکہ بن جائے گا. وہ ایک انگلی، دو انگلی، تین انگلی نہیں کر سکتی، جب پانچ جمع ہو جائیں گے تو طاقت آ جائے گی. ٹیم ورک، توجہ رکھیے گا، ٹیم ورک بہت ضروری ہے. اور یہ ٹیم ورک میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کہہ رہے ہیں. یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ دعائے ندبہ میں کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ٹیم ورک ہونے چاہیے. اللہم اجعلنی من انصارہ ناصر وعاونہ مددگار، والذابین عنہ ناگوار باتوں کو دور کرنے والا، والمسارین علیہ فی قضاء حوائجہ ان کی حوائج کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا، والممتثلین علی اوامرہ ان کے اوامر کو عملی جامہ پہنانے والا، والسابقین الی ارادتہ ان کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا کے لیے جلدی کرنے والا، والمستشہدین بین والمحامین عنہ ان کا حمایتی و مددگار، والمستشہدین بین یدی اور پھر آخر میں ہے، آخری کیا ہے؟ ذمہ دار شہادت. سات گروہوں کے بعد آٹھواں گروہ شہادت کا ہے. ٹیم ورک تیار کریں، کیسے امام زمانہ کو ہم شاد و خوشنود کر سکتے ہیں. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کسی پہ گراں گزرے ہوں میرے الفاظ معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا، امام زمانہ کے لیے انقلاب لانا ہوگا، توسل کرنا ہوگا. مشکلات ہیں، گناہ ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، گناہ کی دلدل ہے، لیکن ہمارے پاس توسل ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، امام زمان ہے. عزیزان گرامی، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو امام زمانہ سے جوڑیں، کوشش کریں امام زمانہ سے توسل کریں. میں نے ایک اصول دیا تھا، وہ نوجوان جو اکثر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، توبہ ہم پہ بہت سخت ہے، توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں ڈوبے جا رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جب رات کو وضو کر کے لیٹو پھر کسی سے کلام نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم نے دن بھر میں کیا ہے وہ اپنے امام زمانہ کو بیان کرو، باتیں کرو امام سے، درد دل کرو امام سے، اپنی پرابلم شیئر کرو امام سے، کہو مولا یہ پرابلم ہے، یہ درد ہے، یہ پریشانی ہے. مولا کس سے کہوں؟ آپ ہیں ملجا ماوا، آپ ہیں امام، آپ ہیں حجت خدا. اور اگر اچھے کام کیے تو وہ بھی پوری رپورٹ پیش کرو امام کو، کر کے دیکھیے گا. ہفتہ، 10 دن 20 دن میں آپ خود ایک تبدیلی اندر محسوس کریں گے، ایک انقلاب محسوس کریں گے، ایک نورانیت محسوس کریں گے آپ اپنے اندر. اچھے کام کیے بتائیں، مولا آج ہی میں نے یہ کام کیا ہے، مولا یہ کام کیا ہے. کوئی گناہ کیا خدا نہ خواستہ کہیں مولا سے، کوئی نہ سنے اتنی دور سے، نہ کہیں کوئی سنے، دل میں کہیں کہ مولا آج یہ کام کیا ہے میں نے، یہ گناہ کیا ہے. اعتراف تو کرے نا مولا کے سامنے، مولا مجھے مدد دو، مجھے ہیلپ کرو، میرے ہاتھ تھامو، میری دستگیری کرو. امام کو سمجھے تو کہ امام ہے، اور خود آپ محسوس کریں گے کہ امام گویا آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہلا رہا ہے، ہاں ہوں میں، خیال رکھنے والا ہوں، تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. ان غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہاں تمہارا ذکر کرتے ہیں، تمہارا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، میں ایک ایک شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں. امام زمانہ دعا کرتے کہ خدا ہمارے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. جب وہ مجھ جیسے گنہگار انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، یہ کسی نوجوان کے نام اعمال میں کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، تو امام روتے ہیں. اور امام کیا کہتے ہیں؟ ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیت طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاؤں سے بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. وقد فعلوا ذنوبا کثیرۃ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، اے خدا میرے اس نوجوان نے میری محبت کا تکیہ کرتے ہوئے فلاں گناہ کیا ہے، خدا تو ان کو معاف کر دے. امام دعا کر رہا ہے. تو اگر جو اچھا کرے امام کو بتائیں، پورے دن کی رپورٹ پیش کریں، برا کیا ہے امام کو پیش کریں. حدیث میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں دن بھر کی رپورٹ اپنے رب کے سامنے پیش کرو، اپنے نفس کے سامنے کھولو اور دیکھو. بعض اوقات ہوتا ہے آپ واٹس اپ نہیں چیک کر پاتے، بس آخری لمحے وقت پورا ہو گیا، آپ جلدی سے واٹس اپ کھولتے ہیں، کہیں وائی فائی مل جائے جلدی سے واٹس اپ کھولا، چیک کیا 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 میسج آیا ہے، ضروری میسج سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. رات کو سو رہے ہیں تو پھر اپنے نفس کی کتاب کھولیں. یہ جو بٹن میں نے لگایا ہے، رات کو میں دونوں ہاتھوں سے بٹن لگاتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ یہی ہاتھ کل میرے اس بٹن کو کھولیں. ممکن ہے کل مردہ خانے میں مجھے لے جایا جائے اور غسال میرے اس بٹن کو کھولے. جو بٹن میں لگا رہا ہوں وہ بھی میں صبح یقینی نہیں ہے مجھے میں کھول سکتا ہوں، وہ بھی غسال کھولے گا. ہیں ایسے لوگ جو لیٹے تھے ان کا صبح اٹھے گا، لیکن صبح انہیں اٹھایا گیا، چار آدمیوں نے انہیں اٹھایا، انہیں غسل خانے لے کے گئے، ان کا غسل کفن ہوا اور پھر ابدی آرام گاہ. بس عزیزان گرامی تبدیلی لے کر آئیں، توسل کریں. حدیث میں ہے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں کہ جس کے 24 گھنٹے گزر جائیں اور وہ اپنا حساب نہ کرے. اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے تو توبہ و استغفار کرے، اگر اس کی زندگی میں دن بھر کے اعمال میں نیکی ہے شکر ادا کرے خدا کا. اس طرح تیار کریں اپنے آپ کو تاکہ کل روز قیامت شہدا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. دنیا کی شرمندگی چند دن کی ہوتی ہے، آخرت کی شرمندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. دنیا اور آخرت کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، مجرموں کو، گناہگاروں کو ان کے چہروں کے ساتھ پہچان لیا جائے گا، یہ گناہگار ہیں. گناہ خود بولے گا، زبان خاموش ہوگی، ہاتھ بولے گا، زبان گنگ ہوگی، پیر بولیں گے. عزیزان گرامی اپنے آپ کو تیار کر، سنجیدگی لے کر آئے امام کی خدمت. بس جو کچھ کیا ہے امام کی خدمت، مولا یہ اچھا کیا، مولا تمہیں شاباش دیں گے، محسوس کریں گے آپ. مولا مجھے ہمت دیں میں اور کروں اچھا، مولا یہ گناہ کیا، مولا مجھے بچاؤ، میرا ہاتھ تھامو، اسٹریگل تو کرے نا، کوشش تو کرے نا. یوسف کے لیے بند دروازے کھل سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی کھل سکتے ہیں، لیکن یوسف کتنا دوڑے تو، بھاگے تو، فرار تو کرے گناہوں سے، خدا بند دروازوں کھولے گا. شہدا، ہم شہدا کے مدیون ہیں، مرہون منت ہیں، قرض ہے ہمارے کاندھوں پر شہدا کا. روز قیامت شاہد ہم سے پوچھے گی جلال آباد کے شہدا ہوں یا ملت تشیع کے یا مدافعان حرم کے زینبی فاطمین حیدریون کے، کوئی بھی شہدا ہوں، اسلامی انقلاب کے شہدا ہوں، عزاداری کے شہدا ہوں، پاکستان کے شہدا ہوں، یہ سب ہم سے سوال کریں گے. ہم مدیون ہیں، ہم مقروض ہیں، ہماری زندگی مرہون منت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ محفلیں ہوتی اسی لیے ہیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں. خدا سے دعا ہے خداوندہ جو کچھ کہا جو کچھ سنا اسے اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے، اسے امام زمانہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ قرار دے. بارالہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیز سے نابود فرما. مرا جائے حقا آیت اللہ العظمہ امام خامنہ آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت برکاتہما کا سایہ ہمارے سر پر تا ظہور امام زمانہ قائم دائم فرما. ہمارے نوجوانوں کو امام زمانہ کے لیے مفید و کارآمد و فعال قرار دے. خداوندہ دنیا میں جب تک رہیں اہل بیت کے مطیع و فرما بردار رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین دفعہ سورہ اخلاص، تمام شہدائے اسلام و ملت جعفریہ کے لیے.